السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب نمبر 31, حدیث نمبر 97. باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم جو باب دیکھیں گے, باب ہے اس بارے میں کہ مرد کا اپنی باندی اور گھر والوں کو تعلیم دینا ضروری ہے. باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ. امتہ کنیز کو کہتے ہیں اور اہلہ گھر والوں کو, اور چونکہ اس میں امتہ کنیز کا آیا ہے تو اس میں بعض لوگوں نے اس سے مراد دراصل بیوی بھی لیا ہے. حدثنا محمد وابن سلام قال اخبرنا المحاربي قال اخبرنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجران, رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده امة يتأوها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہمیں محاربی نے خبر دی. وہ صالح بن حیان سے بیان کرتے ہیں, انہوں نے کہا عامر شعبی نے بیان کیا, کہا ان سے ابو بردہ نے اپنے والد کے واسطے سے نقل کیا, یعنی ابو بردہ, یعنی جو بردہ تھے وہ والد تھے ان کے, بردہ کے والد وہ صحابی تھے سمجھے. تو ابو بردہ نے اپنے والد کے واسطے سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ہیں جن کے لیے دوگنا اجر ہے, یعنی ڈبل. ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اور دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے, اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شباشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے, تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے, پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوگنا اجر ہے. پھر عامر نے صالح بن حیان سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے, ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کیا جاتا تھا. باب کا تعلق ہم دیکھتے ہیں پہلے کتاب سے. باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ. چونکہ ہم کتاب العلم پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی تعلیم ہی کی بات ہے, علم ہی سے ریلیٹڈ ہے. کہ علم یہ نہیں کہ صرف کلاس روم میں دیا جائے, علم یہ نہیں کہ صرف مسجدوں میں دیا جائے, علم یہ نہیں کہ صرف مدارس میں دیا جائے, بلکہ علم وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو بھی دیا جاتا ہے. تعلیم تو یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ گھر والوں کو بھی اس کا دینا ضروری ہے. جیسے کہ آپ خود جانتے ہوں گے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں سورۃ تحریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو یہاں پر دراصل امام بخاری یہ باب اس کتاب العلم کے تحت لائے ہیں, اور اس باب میں انہوں نے دراصل یہ تذکرہ کیا ہے, یعنی وہ والی حدیث بیان کی ہے کہ گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے, ایون جو گھر میں باندی ہے خادمہ ہے اس کی بھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے. جیسے کہ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو باندیاں ہوتی تھیں ایکچولی اگر وہ اسلامی مملکت یعنی اسلامی حکومت کی طرف سے جنگ ہوتی تھی اور اس کے بدلے میں جو باندیاں آتی تھیں تو وہ نکاح کے قائم مقام ہوتی تھی, اگر اس کو حکومت کے جو مین ذمہ دار ہیں انہوں نے کسی شخص کو وہ دے دی تو سمجھے وہ قائم مقام نکاح ہے, کیونکہ سب کے سامنے وہ کنیز دی گئی. تو وہ ایکچولی دیکھا جائے تو اس کے ساتھ تمام بیوی کا ہی معاملہ کیا جاتا ہے, لیکن اتنے حقوق حاصل نہیں ہوتے تھے جتنے بیوی کے ہوتے تھے. آج کے دور میں سلیوری ختم ہو گئی ہے. اب اگر جب پورے طور پر ہی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اور مسلمان کبھی ایسا کرتے ہیں جنگ وغیرہ اسلام کی خاطر, تو اس صورت میں اگر کوئی ملے تو الگ بات ہے, ورنہ چونکہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط سوچ آ سکتی ہے، کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ آج کے دور کے جو خادمہ ہوتی ہے وہ اس زمانے کی باندی کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، اب سب آزاد ہیں اور اسلام نے سلیوری کو پہلے ہی ختم کر دیا۔ بار بار کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، یہ کہہ کر لوگوں کے اندر شوق اور ترغیب دلائی گئی اور غلاموں کو آزاد کر دیا گیا الحمدللہ۔ تو بہرحال یہاں پر یہ باب جو باندھا گیا ہے وہ یہ کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اور خصوصاً یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے کہ تأدیبہا، اور تأدیبہا فأحسن تأدیبہا، تو جب اس کو وہ تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو اچھی تعلیم دے، یعنی اس کو جب ادب سکھائے تو اچھا ادب سکھائے۔ تأدیب دراصل ادب سے ہے۔ تو بیسیکلی جو اس حدیث سے ہمیں بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ گھر والوں کی تعلیم کی فکر ہمیں کرنی چاہیے کہ گھر میں جو افراد ہیں، بچے ہوں، بیوی ہوں، خادمہ ہوں یا جو بھی لوگ ہوں، تو ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، اور عمدہ تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، انہیں ادب سکھایا جائے۔ اور خاص طور سے اس میں ادب ہی کی بات ہے کہ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا وَأَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، کہ جب ادب تم سکھاؤ ان کو تو بہترین ادب سکھاؤ، اور جب تم ان کو تعلیم دو تو بہترین تعلیم دو۔ تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے کہ گھر کے ملازموں کو تعلیم و تربیت دینا، سکھانا یا اس کا انتظام کرنا، یہ بھی ایک مسلمان فرد کی اور گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے۔ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ ادب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایکچولی یہ چیز ہمارے یہاں سے ختم یعنی ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں کا ادب اور احترام ہوا کرتا تھا، اور تعلیم دینے میں بھی سب سے پہلے جو بات ہمیں سکھائی جاتی تھی وہ ادب تھا کہ بڑوں کے سامنے کیسے بات کرنی ہے، بڑوں کو جواب نہیں دینا ہے، بڑوں کے سامنے اٹھنا کیسے ہے، بڑوں کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، اور یہ سب ایک ادب کا حصہ تھا، تعلیم و تربیت کا حصہ تھا۔ لیکن اب ہم اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھاتے ہیں۔ علم تو بہت آ گیا ہے بچوں کے پاس، ہماری جو نئی جنریشن ہے، علم کی کمی نہیں ہے لیکن ادب نہیں ہے، اور اگر ادب نہ ہو تو پھر کوئی تعلیم کارگر نہیں، فائدہ مند نہیں۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ان کی یہ بات نقل کی گئی ہے فتح الباری میں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جسے شریعت ادب نہ سکھا سکی اسے پھر کوئی ادب نہیں سکھا سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت ہی دراصل ادب کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں ہر بات کا خیال رکھا گیا ہے۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، پھر والدین کے حقوق ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ کیسے رہو، وَلَا أُفٍّ لَهُمَا تَنْهَرْهُمَا، نہ تم ان سے اونچی آواز میں بات کرو اور نہ ہی تم ان کے سامنے کندھے اچکاؤ، بلکہ کندھوں کو جھکا کر رکھو ان کے سامنے، تمہارا پوسچر بھی ایسا ہو، تمہاری آواز ایسی ہو، تمہاری آواز ان سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، تم ان کو جھڑک کر بات نہ کرو۔ وقف جناح کا ذل آتا ہے کہ اب تم بچھ جاؤ ان کے سامنے، اپنے آپ کو بچھا دو ان کے سامنے۔ تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو ادب کیا ہے ہم دیکھتے ہیں، ادب کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ادب کہا جاتا ہے، عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ادب ہی کے نام سے ادب ہی کہا جاتا ہے اس کو، اور انگلش میں ہم مینرز کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم ادب ہی کہتے ہیں، الادب عربی میں۔ تو ادب کے معنی ہوتے ہیں مہذب بنانا، آپ لکھ لیں اس کو، مہذب بنانا، شائستہ بنانا، ادب سکھلانا۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں جرم پر سزا دینا، کیونکہ یہ بھی تعلیم و تربیت میں آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات بچے کسی بری عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم کوئی خبر ہی نہیں تھی، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ تو جب تک والدین ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں سکھائیں گے، برے کاموں پر ان کو ہلکی سی سرزنش نہ کریں گے، ان کو ہلکی پھلکی کوئی سزا نہ دیں گے، تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غلط کام ہے۔ تو اسی لیے اس کے معنوں میں آتا ہے جرم پر سزا دینا، یہ بھی ادب میں سے آئے گا، اب آپ سوچ لیں ذرا۔ اور پھر ادب کی جو ڈیفینیشن عربی لغات میں دی گئی ہے، اس کا اردو ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اخلاقی ملکہ جو ناشائستہ باتوں سے روکتا ہو، زیرکی، خوش طبعی، یہ بھی اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو ڈیفینیشن کیا ہوئی، اخلاقی ملکہ جو ناشائستہ باتوں سے روکتا ہو۔ سبحان اللہ کتنی اچھی ڈیفینیشن ہے، آپ دیکھیں یہی ادب ہے اصل میں، کہ وہ اخلاقی عروج وہ اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ جو انسان کو ناشائستہ باتوں سے روک دے، وہ ادب ہے ایکچولی، اور دانائی یا زیرکی جس کو کہتے ہیں وہ، اور خوش طبعی یعنی اچھے اخلاق سے پیش آنا، خوش دلی سے پیش آنا، اور پھر ہر قسم کے علوم و معارف یا ان کے حرف، یہ بھی اس کے معنوں میں ہے، ادب کے معنوں میں، ہر قسم کے علوم و معارف یا ان کے صرف دلچسپ حصے، ٹھیک ہے، یہ ادب میں آئے گا. پھر علم ادب وہ علم جس سے بول چال اور تحریر کی غلطیوں سے محفوظ رہے، علم ادب وہ علم جس سے بول چال اور تحریر کی غلطیوں سے محفوظ رہے. پھر بزرگوں سے بات کی جائے تو ادب کے ساتھ بات کرنا، بوڑھے لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرنا، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے، بچوں کے ساتھ انتہائی نرمی اور مسکراہٹ سے پیش آتے، ہر بار مسکراتے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے اور آپ نے کسی کام سے بھیجا تھا کسی صحابی کو جو کہ وہ نوجوان سے لڑکے تھے، اور انس رضی اللہ عنہ ہی ہیں، لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ گئے. ظاہر سے میرے 10-11 سال کے بچے تھے تو بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگے. جب اللہ کے رسول وہاں پہنچے تو نہ ان کو ڈانٹا نہ کچھ پوچھا، بلکہ ان سے اچھے سے مسکرا کر بات کی. اگر ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم کیا کرتے، فوراً ڈانٹنا شروع کرتے. تو پہلے بچوں کو ادب سکھایا جائے اور پھر شائستگی کے ساتھ ان سے بات کی جائے. اور ادب دراصل یہ ہے کہ بچوں کے اندر یہ تعلیم ہم عام کریں کہ وہ بڑوں کو ادب کرنا سیکھیں. ہم خود اپنے بڑوں کو ادب کریں گے تو ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی اسی طرح سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھیں گے. تو یہاں پر اس حدیث میں بیسیکلی ادب کی بات کی گئی ہے اور تعلیم کی بات کی گئی ہے. تعلیم وہ ہے جس سے انسان اچھے اور برے کے فرق کو محسوس کر سکے، یعنی اجر والے کام کرے اور جو گناہ والے کام ہیں اس سے رک جائے. کیونکہ علم دراصل وہی علم ہے جو کہ نافع ہو، جو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب کرے، اور ادب پھر اس کے اندر مزید بہتری پیدا کرے. تو یہاں پر دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تین شخص ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے. ایک وہ جو اہل کتاب سے اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں پر ایمان لائے، دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ تعالیٰ دونوں کا حق ادا کرے، اور تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو پھر وہ اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوگنا اجر ہے. اور یہاں پر دراصل تعلیم اور ادب کی بات کی گئی ہے کہ تعلیم اور ادب گھر والوں کو سکھایا جائے. اور آخری بات جو یہاں پر بیان کی، صالح بن حیان سے کہا، یعنی عامر نے صالح بن حیان سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے. یعنی جو یہ عامر تھے جنہوں نے یہ حدیث سنائی صالح بن حیان کو، تو ان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ حدیث بہت ہی آسانی سے دے دی، ورنہ اسی حدیث کے لیے تمہیں، ایک چھوٹی سی حدیث کے لیے تمہیں یہاں سے لے کر بہت دور تک کا سفر کرنا پڑتا، مدینہ تک کا سفر کرنا پڑتا. تو اس سے حدیث کی قدر و منزلت کا ہمیں احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ایک ایک حدیث کے لیے وہ لوگ کتنے دور دراز کا سفر کرتے تھے، اور بغیر سفر کیے کوئی حدیث ایسے مل جاتی تو سمجھے یہ بہت بڑا احسان ہوتا تھا دینے والے کا یا سنانے والے کا. یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ حدیث سنانے والے اجرت لیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر حدیث کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث کے لیے وہ لوگ دور دراز کا سفر کرتے اور اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے تھے سفر میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سفر کرنے کے لیے پیسہ درکار ہوتا ہے، مال چاہیے. پھر چونکہ آپ اتنے دن کا سفر کرتے ہیں تو چونکہ آپ بزنس نہیں کر پا رہے، آپ کوئی جاب نہیں کر پا رہے، تو آپ جاب لے سے سمجھے دیکھا جائے تو، اور پھر اس کے باوجود پیسہ بھی چاہیے، تو کوئی معمولی کام نہیں تھا حدیث کا علم حاصل کرنا. پوری زندگی دعو پر لگ جاتی تھی محدثین کی، اور بعض اوقات تو یہ تک حالات آئے کہ انہیں فاقے تک کرنے پڑے. آج آپ دیکھیں کہ آج ہم کتنی دور ہیں ہمیں ہمارے گھروں سے یہ سینٹرز، یہ تعلیمی ادارے جہاں دین پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، جو کہ یہ وہ علم ہے، یہ وہ تعلیم ہے جس پر ہماری آخرت کا انحصار ہے، یعنی ہماری آخرت سنور رہی ہے. کیونکہ علم سے انسان کے اندر آگہی آتی ہے، علم جیسے جیسے سیکھتا چلا جائے گا اس کو ویسے ہی احساس ہوگا کہ مجھے جہنم سے بچنا ہے اور مجھے جنت والے اعمال کرنے ہیں جو جنت میں لے جائے مجھے، مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، مجھے اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے ہیں. تو یہ علم ہی سے آئے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کیا حال ہے ہمارے یہاں پر دینی اداروں کا، لوگ اس سے ایسے دور بھاگتے ہیں گویا کہ جیسے آگ سے بھاگ رہے ہوں، حالانکہ یہ وہ ادارے ہیں جہاں پر آگ سے بچائے جانے کی تعلیم دی جاتی ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی تمام جگہوں کو آباد رکھے اور وہاں پر لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں وہاں آ کر، کیونکہ یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جاتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کس طرح حاصل کی جائے یہ بتایا جاتا ہے۔ آج کتنی جگہ جگہ الحمدللہ سینٹرز ہیں، ہمیں کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ بعض اوقات تو کچھ لوگ پیدل چل کر آتے ہیں، رکشے اور آٹو کے بھی پیسے نہیں لگتے۔ بعض اوقات اپنے ایک محلے سے دوسرے محلے تک آنا پڑتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا لگتے ہوں گے 20 روپے اور 30 روپے۔ صرف اتنے کم خرچ پر ہمیں یہ حدیث مل رہی ہے اپنے شہر میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک حدیث کے لیے انہوں نے مصر کا سفر کیا، مصر کا، سوچے ذرا۔ جبکہ وہ حدیث ان کو معلوم تھی لیکن ان کو شک ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہتے کہ فلاں الفاظ کہتے۔ ایک مسئلہ تو اس میں بکری کا تھا اور ایک مسئلہ اس میں تھا کہ قصاص کے بارے میں۔ آپ دیکھیں ڈیلی یا روٹین میں ہمارے روزمرہ کام آنے والی چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حدیث کی اہمیت ان کے نزدیک تھی اور بذات خود وہ سننا چاہتے تھے اپنے کانوں سے کہ جو صحابی نے وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی تھی۔ اور پھر حدیث لیتے ہیں، مصر جاتے ہیں تو، اور حدیث لے کر دروازے ہی سے لوٹ آتے ہیں۔ ایک مہینے کا سفر کر کے مصر پہنچے، حدیث لی دروازے سے اور واپس وہیں سے پلٹ گئے مدینہ کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا وہ دور تھا، کیا شوق تھا علم کا۔ آپ ذرا صحرا میں، ڈیزرٹ میں اونٹ پر بیٹھ کر سفر کریں، جب وہ ریت اڑتی ہے نا، ذرا سی ہوا چلتی ہے، یقین جانے پورے چہرہ زخمی ہو جاتا ہے، اتنی خطرناک ریت اڑتی ہے، اور کھڑے کھڑے انسانوں کی قبریں بن جاتی ہیں وہاں پر صحرا میں۔ جب ہوا کا طوفان آتا ہے یا ریت کا طوفان آتا ہے، جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ٹیلا جو آپ کو دور نظر آ رہا تھا، ریت کا ٹیلا، وہ ہوا اڑتی ہے تو وہ پورا ٹیلا وہاں سے اڑ کر سامنے آ جاتا ہے، اور کھڑا کھڑا انسان اس کے اندر زندہ دفن ہو جاتا ہے۔ اس قدر تکلیف دہ سفر ہوا کرتا تھا ڈیزرٹ کا، صحرا کا۔ پھر راستے میں نہ کہیں روشنی، نہ پانی، نہ آدم، نہ آدم زاد۔ لیکن ہمارے محدثین نے، صحابہ کرام نے، تابعین اور تبع تابعین نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ان احادیث کو جمع کرنے کے لیے۔ ہم پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے کہ انہوں نے ہمارے لیے تعلیمی اثاثہ چھوڑا۔ اگر وہ اس وقت حفاظت نہ کرتے تو آج یہ ہم تک کیسے پہنچتا ذخیرہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ہمارے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمیں تو بیٹھے بٹھائے ایئر کنڈیشن روم میں، پنکھوں کی ہوا، نیچے بہترین قالین، کار سے آتے ہیں، کار سے اترتے ہیں، کاریں بھی ایئر کنڈیشن، الحمدللہ۔ کیا تکلیف ہے ہمیں، ہمیں اپنی فیملی کو نہیں چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑ کر ہمیں ہاسٹل میں نہیں رہنا پڑا، کھانے کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، الحمدللہ۔ اتنی سہولیات کے باوجود بھی یہ تمام فیسلٹیز الحمدللہ موجود ہیں، اویلیبل ہیں، یہ تمام دینی ادارے دین کا علم پہنچانے کے لیے، پھر بھی ہم نہیں جاتے ہیں۔ تو پھر آپ بتائیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ توفیق ہی چھین لی ہے، وہ ہدایت ہم سے لے لی ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھا، جو ہم کو ملنی چاہیے تھی ہدایت۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حدیث کے علم کے لیے کم از کم اپنے شہروں ہی میں، اپنے ایک محلے سے نکل کر دوسرے محلوں میں جانا گوارا کرے جہاں یہ تعلیمی ادارے ہیں، تاکہ یہ حدیث کا علم ہم حاصل کر سکیں۔ یوں ہی تو اللہ کے رسول نے خوشخبری نہیں دی تھی نا کہ ندر اللہ امرا سمیا منا حدیثم فرب مبلغ ہو او عام انسام، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، کیونکہ بہت سارے سننے والے سنانے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اتنی پیاری دعا مل رہی ہے اللہ کے رسول کی ہمیں کہ تر و تازہ رکھے چہرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کا، روشن رکھے۔ تو اس سے بڑھ کر آنر ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے بھلا بتائیں۔ پھر بھی پتہ نہیں لوگ حدیث سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بس ہم نے تفسیر کر لی، بہت ہو گیا، حدیث بہت ٹف رہتی ہے، اس لیے ہم حدیث نہیں کر سکتے۔ آپ آئیں تو صحیح، اس راہ میں قدم تو رکھیں۔ آپ دیکھیں جب سے ہم جو علم سے ریلیٹڈ احادیث پڑھ رہے ہیں، کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ، دل چاہتے ہیں ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر بتائیں کہ جو خیر ہم نے حاصل کی ہے، جو فائدہ ہم نے حاصل کیا ہے، وہ ہم دوستوں کو بھی بتائیں، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ تو ہم بتائیں اپنے لوگوں کو، ان کو اس کی اہمیت کے بارے میں سمجھائیں، اور بتائیں کہ اگر وہ حدیث نہیں بڑھتے تو کتنی بڑی نعمت سے وہ لوگ محروم ہیں. تو یہاں پر دراصل یہ حدیث کے بارے میں یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ تمہیں بغیر اجرت کے ہم نے یہ حدیث سنا دی, ورنہ تو اتنی حدیث کے لیے مدینہ کا سفر طے کرنا پڑتا. تو ایکچولی بغیر مشقت کے جو چیز حاصل ہو جائے تو انسان کے پاس اس کی قدر, اس کی ویلیو نہیں رہتی, اور پھر وہ اس کی حفاظت نہیں کر پاتا. جب اس کو آسانی سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر وہ اس کی ویسے حفاظت نہیں کر پاتا, جیسے کہ تکلیف اٹھانے کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ وہ سامنے والا جس نے حدیث سنی ہے وہ اسے برابر یاد رکھ سکے. پھر آگے دیکھیے باب 32 حدیث 98. بابو عزت الامام النساء و تعلیمہن, باب اس بارے میں کہ امام کا عورتوں کو بھی نصیحت کرنا اور تعلیم دینا ضروری ہے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ایوب قال سمعت عطان بن ابی رباح قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال عطان اشہد علی ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعاه بلال فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن وامرهن بالصدقه فجعلت المرأة تلقى القرد والخاتم وبلال ياخذ في طرف ثوبه وقال اسماعيل ان ايوب ان اتين وقال ان ابن عباس اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. باب اس بارے میں کہ امام کا عورتوں کو بھی نصیحت کرنا اور تعلیم دینا ضروری ہے. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا, ان سے شعبہ نے ایوب کے واسطے سے بیان کیا, انہوں نے عطا بن ابی رباح سے سنا, انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں, یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے. آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا, تو آپ نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل خواتین کے پاس آئے اور ان کو الگ سے خطبہ دیا, اور اس خطبے میں اسپیشلی صدقے کے بارے میں تاکید کی. تو یہ بات سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی, اور بلال رضی اللہ عنہ کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے. اس حدیث کو اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے روایت کیا, انہوں نے عطا سے کہ ابن عباس انہوں نے یوں کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں, اس میں شک نہیں ہے. امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ اگلا باب عام لوگوں سے متعلق تھا, اور یہ حاکم اور امام سے متعلق ہے کہ وہ بھی عورتوں کو آواز سنائیں. تو یہاں پر پچھلے حدیث میں کیا تھا کہ گھر والوں کو یعنی عام لوگوں کو نصیحت کی جائے, اور یہاں پر کیا ہے کہ امام کی کیا ذمہ داری ہے, کہ امام کو چاہیے کہ وہ جب عام لوگوں کو اس نے سنا دیا ہے تو اس کے بعد اب وہ کیا کرے, جو دوسرے لوگ ہیں ان کی طرف جائے جنہوں نے نہیں سنا ہے. اور یہاں پر یہ جو بات بتائی گئی کہ ان ابن عباس اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ بات جو اوپر انہوں نے کیا کہی تھی کہ شاید ابن عباس نے ایسا کہا یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں, تو ایکچوئل کیا بات تھی, کوئی دوسری جگہ سے پھر ہم کو پتہ چل گیا کہ ابن عباس نے یوں کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں, یعنی اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ بات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات واقعی میں ہم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل خطبہ دینے کے بعد خواتین کی طرف بھی گئے, اور پھر اس وقت خواتین نے اس میں کیا ڈالا, جو کان کے بالی پہنے ہوئے تھی وہ اس نے کان کی بالی ڈال دی, جو انگوٹھی پہنے ہوئے تھی وہ انگوٹھی ڈال دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے اندر کیسا جذبہ تھا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں تمام لوگوں کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے یہاں پر یوزلی کیا ہوتا ہے کہ مردوں کی تعلیم و تربیت کا تو بہت دھیان رکھا جاتا ہے, ان کو اداروں میں بھیجا جاتا ہے, یا پھر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے عالم لوگ نکل کر آتے ہیں 7-7 سال اور 9-9 سال کا کورس کر کے, لیکن لڑکیوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی, یا خصوصاً خواتین پر تو بالکل ہی توجہ نہیں دی جاتی ہے. اور جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بالکل اس طرح سے گھر میں انوالو کر لیتی ہیں. ہمارے پر ایک جو معمول بن گیا ہے کہ بہو لانے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کام کرنے والی ہم لا رہے ہیں, پھر وہ بہو جتنا زیادہ کچن میں بزی رہیں گی وہ اتنی فرما بردار, اور اگر بہو بیچاری علم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے, یا بہو اگر کچھ چیز سیکھنے کے لیے جاتی ہے تو وہ نافرمان. کیوں؟ کیونکہ وہ کچن سے دور ہے. تو گھر والے سسرال والے اس وقت زیادہ خوش ہوتے ہیں جبکہ بہو اگر 24 گھنٹے کچن میں رہے, اور جیسے ہی وہ اگر تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے کہیں باہر نکلے بس اس کے خلاف فتوے صادر ہو جاتے ہیں. تو ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں پر بٹھا دیا گیا ہے خواتین کے تعلق سے, اور خصوصاً گھریلو خواتین کے تعلق سے, کہ اب ان کو بھلا تعلیم و تدریس سے کیا سروکار. یہ تو چولہا چکی کی ہو کر رہ گئی ہیں, اور ان کے لیے یہی زیب دیتا ہے کہ یہ صرف چولہا چکی ہی کرتے رہیں, انہیں پڑھنے لکھنے سے بھلا اب کیا فائدہ. اور ویسے بھی لڑکیوں کے لیے ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اتنا پڑھا کے کیا فائدہ, کرنا تو چولہا چکی ہی ہے نا. کیا کہیں اب, بس دل چاہتا ہے کہ اللہ کے بندو چولہا چکی بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی تعلیم و تدریس چاہیے. گھر کو مینٹین کرنے کے لیے, گھر کے ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے, گھر میں ایک اصول مینٹین کرنے کے لیے, بچوں کو تعلیم اور ان کو اصول اور ڈسپلن سکھانے کے لیے گھر کی جو بہو ہے, لڑکی ہے, جو بیوی ہے, اسے بھی تو آنا چاہیے نا کچھ. چاہے وہ کھانا ہی کیوں نہ بنانا ہو, کھانا بنانے کے لیے اور اس کو پیش کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر لڑکی وہ سیکھی نہیں ہوگی, اس کو وہ ادب, وہ طریقہ, وہ اخلاق نہ آتا ہوگا تو کیا فائدہ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی جینیس ہوتے ہیں, کہ آپ دیکھیں کہ وہ منٹوں اور گھنٹوں میں کام کر کے نکل جاتے ہیں کچن سے, اور جب وہ کچن سے نکلتے ہیں تو کچن بھی پوری طرح سے چمک رہا ہوتا ہے, کہ اپنا ہر کام پوری طرح سے مکمل کر کے وہ نکلتے ہیں, صاف صفائی کر کے, کھانا بھی وقت پر تیار, سب گھر میں خوش, اور پھر ساتھ میں اپنی پڑھائی بھی جاری. سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے بات. یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی نشانی ہے یہ. تو اللہ کے لیے ہم عورتوں کے تعلق سے, لڑکیوں کے تعلق سے, یا بہوؤں کے تعلق سے یہ نہ سوچے کہ انہیں پڑھ لکھ کر تو چولہا چکی کرنی ہے. ایسا نہ کہیں پلیز. تعلیم انسان کے اندر آگہی اور شعور پیدا کرتی ہے. جو لوگ تعلیم پر فخر و غرور کرتے ہیں ان کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر. یہاں پر ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جو واقعی میں شعوری طور پر علم کو حاصل کرتے ہیں, اور ان کے نزدیک علم کی اہمیت ہے. کیونکہ علم انسان کو مغرور نہیں بناتا, وہ تو شیطان تھا جو مغرور ہوا تھا. پتہ نہیں اپنے آپ کو اس نے کیوں سپیریئر سمجھا, اور زبردستی اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس نے نہ مانا, خود بھی گمراہ ہوا, دوسروں کو بھی گمراہ کیا. تو علم تو انسان کے اندر آگہی اور شعور پیدا کرتا ہے. علم سے انسان نکھرتا چلا جاتا ہے. علم سے انسان کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. رکھ رکھاؤ, اٹھنا بیٹھنا, لین دین, بات چیت کا انداز, ٹھہراؤ, یہ ساری چیزیں یہ علم انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. ادب اس کے اندر آتا چلا جاتا ہے. اس کا اخلاق, اس کا رویہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اس حدیث کو یہاں پر اس لیے لایا گیا, اور امام بخاری اسپیشلی کہہ رہے ہیں کہ امام کا عورتوں کو بھی نصیحت کرنا اور تعلیم دینا ضروری ہے. یعنی امام کو چاہیے, یا جو معاشرے کے سرکردہ لوگ ہیں, جو معاشرے کے ایسے لوگ ہیں جن کی کچھ چلتی ہو معاشرے میں, جو کہ لیڈرز کہلاتے ہیں, رہنما کہلاتے ہیں, وائز ہیں, اسکالرس ہیں, خطیب ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم کا بھی انتظام کریں, ان کو بھی تادیب کریں, یعنی ادب سکھائیں, ان کو بھی تعلیم دیں, ان کو بھی اچھے اور برے کی تمیز کروائیں. تو یہاں پر اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ خواتین کی تعلیم کا انتظام ضروری ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ پھر کیسے ہم, یعنی یہ جو ادارے ہیں وہاں پر خواتین تعلیم حاصل کرنے آئیں گی تبھی تو یہ چیز عام ہوگی نا. اب اگر خواتین نہ آئیں اور تعلیم حاصل نہ کریں تو پھر یہ کیسے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے, اور کیا سورس ہو سکتا ہے پھر حاصل کرنے کا. تو بے وقت نہ دی جائے تعلیم, لیکن اس کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسپیشلی سیکھ کے نکلے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی کبھار سیکھنے کے لیے آئیں جن کے پاس وقت کم ہے. جیسے ویکلی یا 15 دن کا جو ویکلی درس ہوتا ہے, یا 15 دن میں ایک درس ہوتا ہے, یا مہینے میں ایک درس ہوتا ہے, اس کا انتظام کیا جائے تاکہ جو عام لوگ ہیں, عام خواتین ہیں, وہ سننے کے لیے آئیں. اور ایک سلسلہ ایسا ہو تعلیم اور تدریس کا کہ جو مسلسل, یعنی دین میں جو لوگ ماہر بنے, دین کی سمجھ حاصل کریں, فہم حاصل کریں, تو چند لوگ تو ضرور ہی ہونے چاہیے ایسے, ورنہ پھر پورا کا پورا معاشرہ بگڑ جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے دین کی تعلیم حاصل بھی کر سکیں اور دوسروں کو بھی دے سکیں انشاءاللہ. اگلا جو باب ہے, چونکہ وہ ایک ہی حدیث اصل میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل ہے, کیونکہ اس میں شفاعت کی بات کی گئی ہے اور علم کے حرص کی بات کی گئی ہے, تو چونکہ اس میں ہمیں ٹائم کافی لگے گا تو ہم وہ ایک ہی حدیث جو کہ 99 نمبر کی حدیث ہے اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جب وہ حدیث ہم ڈسکس کریں تو آپ اس کے پوائنٹس ضرور نوٹ کریے گا, اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح بات کو آگے پہنچانے والے بنیں. اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم کا شوق پیدا کرے, ہمارے اندر وہ علم کو حاصل کرنے کی لگن تڑپ پیدا ہو جیسے کہ صحابہ کرام اور محدثین میں تھی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق بنا دے. اے رب العالمین, تو جانتا ہے کہ ہم یہ کام صرف تیری خاطر کر رہے ہیں اور یہ حدیث بھی اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس دعا کے مستحق بن سکیں. ہم وہ قربانیاں تو نہیں دے سکے لیکن کم از کم ہم وہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بنا کہ ہمارا چہرہ تر و تازہ اور روشن رہے اور ہم اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی اس دعا کے مستحق قرار پائیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.